اس آیت میں خالق کائنات نے باقی چیزوں کے ساتھ جو وسیلے کا ذکر کیا ہے، قرب الہی حاصل کرنے کے وسیلے کا ذکر کیا ہے، اس وسیلے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور آیا جو اس کا حقیقی مفہوم اور معنی ہے لفظ وسیلہ کا، آیا وہی ہمارے ذہنوں میں یعنی عوام الناس کے ذہنوں میں موجود ہے، یا دین کی بہت ساری دیگر چیزوں کی طرح، بہت سارے دیگر موضوعات کی طرح مفہوم وسیلہ میں بھی تھوڑی بہت یا زیادہ تحریف کر دی گئی؟ اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، کہ جس خطبے کا موضوع وسیلہ ہے کہ کیا چیزیں کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے. وہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہمیں علم ہوتا ہے کہ کیسے اس کا نفس اسے وسوسہ کرتا ہے, اتنے قریب ہیں ہم, اور ہم انسان کی شہ رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. تو جب اللہ اتنا نزدیک ہے ہر انسان سے, تو پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اس قرب کا کیا مطلب ہے؟ تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس آیت کریمہ کی, کہ جو قرآن کی مشہور معروف آیات میں سے ایک آیت ہے, اس کی پوری تصویر اور پورا مفہوم جو ہماری توفیق ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں. سلوات پڑھے محمد والا. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ توجہ فرمائیے گا. خالق کائنات سورۃ المائدہ کی اس آیت کریمہ میں, یعنی آیت نمبر 35 میں, صاحبان ایمان سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو, جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ لفظی ترجمہ ہے, تلاش کرو اس کی طرف, الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف, الوسیلہ وسیلہ, وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کی یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیابی کو پاؤ. سلوات پڑھے محمد والے. ہم اس آیت کریمہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کریں گے. اس دفعہ ہم نے یہ قصد کیا اور ارادہ کیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں ہمیں جانے کی توفیق مل رہی ہے, ہم اس آیت کا حقیقی مفہوم مومنین کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں. اور ہم نے جہاں بھی یہ آیت بیان کی ہے تو کئی لوگوں نے ہمیں یہ فیڈ بیک دیا اور رسپانس دیا, کئی لوگوں نے, کہ جو وسیلے کا مفہوم ہم نے اب سنا ہے, ہم نے کبھی وسیلے کے لفظ کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. اور ایک خاص معنی جو آپ سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں وسیلے کے لفظ سے ہمارے ذہن میں, وہ بھی عرض کروں گا, وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن وسیلے کا معنی اس میں محدود نہیں ہے, بہت وسیع ہے. اکثر لوگوں نے عوام الناس کی فکر کو دیکھتے ہوئے وسیلے کے بلند مفہوم کو عوام کی سوچ کی سطح پر نیچے لایا, بجائے یہ کہ عوام کو ذرا بلند پروازی کا کہتے, کہ جو اللہ نے وسیلے کا مفہوم بیان کیا ہے, اگر تم نیچے ہو, ابھی تک دنیا کی طرف ہی تمہاری ساری توجہ ہے, تو ذرا اونچے اڑو جہاں اللہ تمہیں پرواز کروانا چاہتا ہے. یہ کرنے کی بجائے مفہوم وسیلہ کو ہی محدود کر دیا ایک حصے میں, جو اس بڑے مفہوم کا حصہ ہی ہے لیکن ایک چھوٹا سا حصہ. صلوات پڑھے محمد والے. ہم اس آیت کریمہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک ایک حصے کو ہم ڈسکس کریں گے. پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں کم و بیش 89 مرتبہ تکرار ہوا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا. یہ پہلا حصہ ہوگا. دوسرا حصہ اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تیسرا حصہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. نمبر چار وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کی راہ میں کوشش کرو, جہاد کرو. جہاد کا معنی بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور پانچواں حصہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو آیت کا سٹارٹ کہاں سے ہے؟ ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہے, اور آیت کا اینڈ کہاں پر ہے؟ نتیجہ کیا دے رہے اللہ تبارک و تعالی؟ کامیابی, فلاح. اور درمیان میں جو تین چیزیں بتائی ہیں وہ تین ضروری چیزیں ہیں جن کو اپنا لینے سے, اپنی زندگی میں شامل رکھنے سے, زندگی کا سفر ان تین چیزوں کے ساتھ طے کر کے مومن فلاح پائے گا. یہاں پر اس نقطے پہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کیونکہ تم ایمان لے آئے ہو لہذا تم فلاح پا گئے ہو. اس بات پہ توجہ کرو, پورا قرآن یوں ہی ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا اور جس زمانے میں یہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیات نازل ہوئی, اس زمانے میں کون لوگ موجود تھے معاشرے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کن لوگوں سے تھا؟ وہ تمام لوگ, توجہ کیجئے, تفصیل سے بھی عرض کروں گا, وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا. چاہے اندر سے پڑھا ہو چاہے اندر سے نہ پڑھا ہو. آپ کو شاید تعجب ہو کہ اندر سے نہیں پڑھا پھر بھی یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہے. تو آپ کو قرآن میں کئی آیتیں ایسی ملیں گی کہ جو شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے اور آگے جس بات پہ اللہ نے ڈانٹ پلائی ہوئی ہے وہ منافقوں کی اور دوسروں کی نشانی ہے. اور کہا ہوا اے ایمان والو یوں نہ کرو, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا. وہ پوری جماعت, میں اس کی طرف بھی آؤں گا, آج کی جو مجلس ہے وہ ایک مقدماتی گفتگو ہے. میں کچھ چیزیں, شدید خواہش ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھاؤں اور یاد کروا دوں, اور اس طرح کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں. سورۃ المائدہ کون سی کتاب میں ہے جی؟ قرآن کریم. تو جیسے اکثر ہماری روٹین رہتی ہے کہ ترغیب دلائی جائے مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو اس کمی کو دور کرنے کی طرف جو قرآن کریم کے بارے میں ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ کمی کیا ہے؟ کہ ہم خود سے اللہ کی کتاب سے دین سیکھنے کی, دین کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, رغبت نہیں رکھتے, شوق نہیں ہے ہمارے اندر. حالانکہ دین اسلام کو اپنی اصل اور حقیقی شکل میں پہچاننے اور جاننے کا دو میں سے ایک بنیادی ترین راستہ اللہ کا قرآن ہے. ہماری آج کی گفتگو اسی کے بارے میں انشاءاللہ آیت کو باقاعدہ ڈسکس کرنا ہم کل سے شروع کریں گے. کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ جو بڑے بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے نئی باتیں نہیں ہوں گی, لیکن ان کو ذرا زیادہ راسخ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں. اور جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں کم سن ہیں, ان سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, بچوں سے خاص طور پر, کہ آپ نے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بنیادی باتیں مثلا مجلس میں ڈسکس ہو وہ ضرور یہاں سے واپس جاتے ہوئے یا واپس جا کر گھر میں مین جو موٹی موٹی باتیں ہوں, بڑے بڑے نکات ہوں, وہ اپنے گھر میں ضرور ڈسکس کریں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. جو باتیں میں کروں گا آج, جو میں آپ کی خدمت میں باتیں بیان کروں گا, وہ دین اسلام یا دوسرے لفظوں میں مکتب اہل بیت کی بنیاد اس پر استوار ہے. یہ بنیاد جس کے ذہن میں اچھی طرح سمجھ آ جائے, جس کو اگرچہ یہ بنیاد ایسی ہے کہ بچپن سے شاید سن رہے ہوں, لیکن اس بچپن سے سننے نے بھی ہمیں اس مقام پہ کھڑا نہیں کیا جو حق بنتا تھا, تو وہ ذرا میں اس کی تکرار کرنے کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ کے نبی کے مشہور و معروف فرمان کی روشنی میں دین اسلام یعنی مکتب اہل بیت, یہ دونوں ایکول ہیں. توجہ فرمائیں, اسلام کی کئی شکلیں آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گی, کئی نام نظر آئیں گے, اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم ہی صرف صحیح اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور باقی سارے گمراہ ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں جو مکتب اہل بیت میں بیان ہوا ہے وہ عرض کرتا ہوں, اور آپ خود دیکھیے مکتب اہل بیت کی بنیاد حدیث ثقلین ہے جو آپ سب جانتے ہیں. آج اس حدیث ثقلین کو ہم اپنے لیے مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے. حل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم پر بالکل واضح ہو جائے کہ یہ ہے کیا, اور جب یہ واضح ہو جائے گا کہ بات ہے کیا, پھر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ہم اس سے کتنے قریب یا کتنے دور کھڑے ہوئے. اور یہی اصل مقصد ہے. تو توجہ فرمائیے, حدیث ثقلین میں بنیادی طور پر تین باتیں بیان ہوئی, یہ تینوں آپ نے ذہن نشین کرنی, اور صرف یاد نہیں کرنی بلکہ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے, ان کی حقیقت کیا ہے, یہ سمجھنا ہے. سب سے پہلی بات, تین باتیں بس ہم حدیث ثقلین سے تین نکات نکالیں گے, اور ان تین نکات پر مکتب اہل بیت کی بنیاد قائم, اور پھر ہر کوئی دیکھے کہ ان تین نکات جن کے بارے میں اللہ کے نبی رہنمائی فرما رہے ہیں ہم ان سے دور ہیں یا قریب ہیں, کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. پریکٹیکلی زبانی طور پر تو ہم کہیں گے کہ ہم سے زیادہ قریب کوئی نہیں, لیکن عملی طور پر, اور وہ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے, ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. حدیث ثقلین کی تین بنیادی باتوں میں سے پہلی بنیادی بات, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک طوفان آیا ہوا ہے بے دینی کا, اس ملک کے نظام تعلیم میں, اس ملک کے بڑے بہترین کہلوانے والے تعلیمی اداروں میں ایک طوفان آیا ہوا ہے آپ کی آئندہ نسل کو بے دین بنانے کے لیے, اور شاید بہت سارے لوگوں کو اندازہ بھی نہ ہو کہ جس تیزی کے ساتھ پاکستان کے معاشرے میں, تعلیمی اداروں میں, کالجز میں, سکولز میں, حتیٰ کہ سکول کے لیول پر اور یونیورسٹیوں میں جس تیزی کے ساتھ ان معاملات پر کام ہو رہا ہے کہ جن کی وجہ سے بچوں کے ذہن میں دین کی جڑیں بھی کٹ جائیں بلکہ دین کے بارے میں ایک نفرت کا احساس پیدا ہو جائے, وہی ادارے کے جن میں اپنے بچوں کو بھیجے بغیر ہم ان کے دنیا میں روشن مستقبل کا تصور نہیں کر سکتے, انہی اداروں میں آج دنیا کا سب سے بڑا میدان جنگ نظام تعلیم ہے, بندوقوں سے اور ٹینکوں سے اور میزائل سے اور بموں سے زیادہ خطرناک, سب سے بڑا میدان جنگ آج دنیا میں کیا ہے؟ نظام تعلیم. جو بھی نظریہ اپنے آپ کو دنیا میں موجود نظام تعلیم پر غالب کر لے, یعنی نظام تعلیم اس سے متاثر ہو جائے, تو جو اس نظام تعلیم سے نکلنے والی نسل ہے وہ اسی طرح سوچے گی جس طرح اس نظریے کے بانیوں نے چاہا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم انشاءاللہ واپس آتے ہیں حدیث ثقلین کی طرف, لیکن بات کیونکہ بہت اہم ہے آپ کو میں متوجہ کراؤں. میں نے کیا عرض کی کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑا میدان جنگ نظام تعلیم, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں جو ہمارے اپنے ملک میں بھیجے بغیر بھی والدین کے پاس کوئی چارہ نہیں, کم از کم ان کی نظروں میں کوئی چارہ نہیں. دین کے پرچم داروں نے, شیعہ ہو یا سنی ہو, دین کے پرچم داروں نے ایک دوسرے کو لتاڑنے پر تو بہت زور لگایا ہے, اور اپنی اپنی پبلک کے سامنے دوسروں کو لتاڑ کر اور ان کی انسلٹ کر کے اپنی پبلک کو بہت خوش کیا ہے, اس پہ بہت زور لگایا ہے, اور اسی پہ ان کو جنت میں بھی پہنچا کے بیٹھے ہوئے. لیکن ان لوگوں نے اس نظام تعلیم کے مقابلے میں جو کہ امپورٹڈ ہے, اس کے مقابلے میں ایک بہترین نظام تعلیم اپنی عوام کے سامنے نہیں رکھا کہ جس پر اعتماد کر سکتے والدین کہ اگر ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا تو نہ دنیاوی اعتبار سے کسی سے پیچھے رہے گا نہ دینی اعتبار سے. ایسے ادارے ہم نہیں بنا سکے, اور دینی مدارس کی جو کنڈیشن ہے وہ تو مثلاً سو کال جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اکثریت ان میں سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ بچہ دینی مدرسے میں جائے, ادھر کا بھی قصور ہے کوئی چل نہیں. اور میں آپ کے سامنے واضح تاکہ تصویر آپ کے سامنے ہو, ایک شعر ہے اکبر الہ آبادی کا, اس زمانے میں کہ جب انگریزوں نے بر صغیر پر، سب کانٹیننٹ پر، انڈو پاک سب کانٹیننٹ پر قبضہ کیا اور حکومت ان کے پاس چلی گئی، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنا نظام تعلیم انٹروڈیوس کروایا. آپ سب نے یہ ہسٹری کم و بیش پڑھی ہوئی ہے. جو ہندو قوم تھی وہ اس نظام تعلیم کو، اس نئی سچویشن کو ایڈاپٹ کرنے میں، اپنانے میں آگے نکل گئے مسلمانوں سے. اور مسلمان اس نظام کو جو انگریزوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، کفر کا نظام اور گمراہی کا نظام فلان، اس کی وجہ سے ادھر نہیں گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بدترین صورتحال سے مسلمان دوچار ہو گئے. مالی اعتبار سے انتہائی کمزور ہو، حکومت تو ویسے ہی چھین گئی تھی. مالی اعتبار سے بھی مسلمان بہت پیچھے رہ گئے. تو بعض مسلمانوں نے، بعض مسلمان رہنماؤں نے، جن میں سے مثلا سر فہرست سر سید احمد خان ہیں، انہوں نے تحریک چلائی کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اس نئے نظام کے اندر ان کو ڈالا جائے تاکہ بدبخت نہ ہو جائے. جو حکومت کی نوکری ہیں وہ ساری چلی جائیں ہندوؤں کے پاس، سارے عہدے ان کے پاس چلے جائیں اور وہ بدبخت کر دیں گے مسلمانوں کو. تو انہوں نے مسلمانوں کو ترغیب دلانی شروع کی، انگلش سیکھنے کی، انگریزی سیکھنے کی، اور مثلا ان کے اداروں میں جانے کی، اسی نظام تعلیم پر بیسڈ ادارے قائم کیے مسلمانوں کے لیے. فی الجملہ ضروری کام تھا، اگرچہ اس میں افراط و تفریط بھی بہت زیادہ بعض اوقات دیکھنے میں ملا. تو بعض مسلمان رہنماؤں نے جب اتنا زیادہ انگریزوں کی طرف قبلہ رخ دیکھا مسلمانوں کو، تو انہوں نے رد عمل کا بھی اظہار کیا. ان میں سے ایک یہ اکبر الہ آبادی بھی تھے. تو ان کا ایک شعر ہے، اس کو سمجھیے گا، کہ جو میں نے کہا نا نظام تعلیم سب سے بڑا میدان جنگ ہے، تو یہ کتنا مؤثر ہے اس شعر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تھا، بعض لوگوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹ دے گا، تیری حکومت ختم کر دے گا. تو فرعون نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے بچے قتل کروانے شروع کر دیے. جو بچہ پیدا ہوتا قتل کر دو، جو بچہ پیدا ہوتا قتل کر دو، تاکہ میری حکومت بچی رہے. تو اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فرعون کو ایک چیز سجیسٹ کی، اگرچہ فرعون تو مر کھپ گیا تھا، لیکن آپ اس بات کو سمجھیے کہ اس شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یعنی جو فرعون نے بچے قتل کروائے تھے اور بدنامی لی، بندے مروار ہیں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یعنی اگر فرعون بجائے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروانے کے ایک کالج بنواتا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو کمپلسری تعلیم کر دیتا اس میں، اور اس میں وہی نظریات پڑھائے جاتے جس میں فرعون کی غلامی کا درس ہوتا، اس میں فرعون کا نظام بتایا جاتا، تو نہ صرف یہ کہ فرعون بدنام نہ ہوتا بلکہ نیک نام ہوتا. بنی اسرائیل کے جو بچے تھے وہ بھی فکری طور پر اس کے غلام ہوتے، اس سے محبت میں گرفتار ہوتے. کہ ہم پر سب سے بڑا احسان کس نے کیا ہے؟ فرعون نے. ان بچوں کے والدین بھی فرعون کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ فرعون نے ہمارے بچوں کو تعلیم دی. تو نہ بدنامی ہوتی, نہ قتل و غارت کرنی پڑتی, اور اس کی جگہ ایک غلام لشکر وہ اپنے لیے تیار کر لیتا. کس کے ذریعے سے؟ نظام تعلیم کے ذریعے سے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لہذا آپ جانتے ہیں یہ باتیں, لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں, کیونکہ روز قیامت اللہ کا نبی پوچھے گا ہم لوگوں سے کہ تم لوگوں کو جو دین دیا گیا تھا اس کے ہوتے ہوئے تمہاری یہ بدترین حالت کیسے ہوئی تھی. اور جب میں آپ کو وسیلے کا مفہوم بیان کروں گا تو بھی بتاؤں گا, اگر اس وسیلے کو بھی صحیح معنوں میں لیا جاتا جو اس کا حقیقی معنی ہے, اور اپنی چھوٹی چھوٹی دنیاوی حاجات میں محدود نہ کر دیا جاتا اس وسیلے کے بلند مفہوم کو, تو بھی ہماری حالت وہ نہ ہوتی جو آج ہے. وہ اہل بیت, وہ محمد و آل محمد جو وسیلہ تھے دنیا و آخرت میں کامیابیوں کا, اب ان کو وسیلہ بنا لیا ہے اپنی, ان کے صدقے نوکری لگ جائے, فلان ہو جائے, یہ چھوٹے موٹے کام ہو جائے, اس میں محدود کر دیا ہے مفہوم وسیلہ کو, بجائے یہ کہ خود اپنی پرواز کو بلند کرتے جہاں وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کی بتائی ہوئی باتوں کو کم کر کر کے اپنی سطح پہ لے آئے اور اس پر خوش ہیں کہ ہمارے تو اہل بیت ہمارے وسیلے. تو میں عرض کروں گا کہ اس وسیلے کے مفہوم میں بھی دانستہ یا نہ دانستہ کتنی بڑی خیانت ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ نظام تعلیم آج دنیا کی بڑی طاقتیں جو اس دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق آنے والی نسل کو, آنے والی دنیا کو دیکھنا چاہتی ہیں, انہوں نے اپنے دولت میں سے, اپنے مال میں سے, اپنے سرمایے میں سے ایک بہت بڑا حصہ دنیا کے مختلف ممالک میں تعلیم پر خرچ کیا. تعلیم پہ خرچ کیا ثواب لینے کے لیے اللہ سے؟ نہیں, یہ ہم لوگ ہیں جو اتنے ثواب کے پیچھے پڑے ہیں کہ جہاں سے ہدایت لینی ہے وہاں سے بھی صرف ثواب ہی لیتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں اتنے سمجھدار اور عقل مند, جو اللہ نے ہدایت کی رہنمائی کے لیے دیا اس کو بھی ہم نے صرف ثواب کا ذریعہ بنا دیا. حالانکہ ایکچوئل ثواب تو ملتا ہی تب جب اس سے ہدایت لی جاتی. توجہ فرما رہے ہیں, ایکچوئل ریزلٹس تو اس کتاب سے ملتے ہی تب جب اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا جس طرح کتاب بھیجنے والے نے کہا تھا, لیکن نہیں کیا. بھاری اکثریت امت مسلمہ کی, کتنے, 1.5-2 عرب ہیں مسلمان, ان کو آپ چیک کریں, ان میں سے قرآن مجید کو ایک مطالعے کی کتاب, ایک اپنے نصاب کی کتاب سمجھنے والے کتنے؟ اللہ کرے کوئی یہ سروے کرے. ٹھیک ہے نا, توجہ کرے. تو یہ فنڈز دیتے ہیں مختلف ممالک میں, کس لیے دیتے ہیں؟ جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایجوکیشن کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہدیہ آتا ہے, فنڈ آتا ہے کہ مثلا پاکستان کو اتنا دیا جا رہا ہے تعلیم کے لیے, اس فنڈ کے ساتھ ایک ہدایت نامہ بھی آتا ہے کہ یہ پیسے ہم تمہیں دے رہے ہیں بھکاریوں, تمہیں پیسے دے رہے ہیں بھکھ منگو, تو تم نے اپنے بچوں کی ذہنیت کو اسی طرح بنانا ہے جس طرح تمہارے پیسے دینے والے آقا تم سے کہے, ویسے خوش رہو, تمہارے جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں مومن, تم سے بڑھ کے جنتی بھی کوئی نہیں, لیکن ہم سے بھیک لینے کی شرط یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو اس طرح بناؤ وہ سوچنے والے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ سوچیں. چاہے وہ سوچ تمہارے رسول کے بتائے ہوئے دین کے بالکل خلاف ہو. اسی لیے تو بعض لوگ بڑے اب چاہے دانستہ کہتے ہیں نہ دانستہ کہتے ہیں, بیگرز کانٹ بی چوزرز. حقیقت ہے یہ, ان کو سبق ہی یہی پڑھائیں گے تم بھکاری ہو, تم شیعہ ہو یا تم بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو, مجموعی طور پر تم بھکاری لوگ. اور بھکاری لوگ جو بھیک دیتا ہے ان کو اس کو فالو کرنے پر مجبور ہے, ورنہ ہم تمہیں بھیک نہیں دیں گے. نہ صرف یہ کہ بھیک نہیں دیں گے, تم پہ ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ گئے. تو اس بھیک کے ساتھ نظریات آتے, تو پھر یہ بیچارے ہاتھ جوڑ کے ان سے عرض کرتے کہ جی تھوڑا آقا تھوڑا ٹائم زیادہ دے, کیونکہ ان کی جڑوں میں دین گھسا ہوا ہے تو اتنی جلدی نہیں چھوڑے گی, آہستہ آہستہ ان کو بے دین کرو. تو وہ بھی کہتے ہیں جو بڑے ہیں ان کو چھوڑو, جو آئندہ نسل آ رہی ہے ان پہ کام کرو. لہذا جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کام کتنی تیزی کے ساتھ بچوں میں نوجوانوں میں ضد دین اسلام نظریات پھیل رہے ہیں. اور ہم سے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم جو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں, ہمارے اصول دین پانچ ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, تو یہ اگر تم دیکھ رہے تھے کہ جن اداروں میں بچے بھیجنے پر مجبور ہو ان اداروں میں تمہارے بچوں کا دین کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, تو تم نے پھر کیوں, تمہارے ایمان نے تمہیں کیوں نہیں کہا, دنیا پر جو تمہارا ایمان تھا کہ دنیا میں مستقبل روشن ہو اس پر تم نے کتنی توجہ دی, لیکن دین پر قیامت پر تم کہتے تھے تمہارا ایمان ہے, اور تم کہتے تھے اپنی زبانوں سے کم از کم کہ قیامت کے بعد ایک ابدی زندگی ہے, چند سالوں پر اپنی اولاد کی اتنی توجہ دینے والے تم نے ان کی ابدی زندگی کے لیے, کم از کم ان اداروں میں اگر دین نہیں بتایا جاتا تھا, پراپر طریقے سے سمجھایا نہیں جاتا تھا, تو تم نے خود سے کوئی بندوبست کیوں نہیں کیا اپنے بچوں کے دینی شعور اور بصیرت ان کو دینے میں, کیوں بندوبست نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ قوم کو دین سے دوری کے نتائج سے خبردار کرنے کی جگہ آیات قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالی نے خبردار کیا ہوا ہے وہ خبردار کرنے کی بجائے ہر مسلک کے دین بتانے والے اکثر اپنی اپنی عوام کو جنت کا لولی پاپ دے کے خوش کر کے بیٹھے ہوئے, جبکہ حقیقت یہ ہے, توجہ کریں, جو دین, جو نظریہ, جو عقائد آپ کو دنیا میں عزت اور شرف کی طرف نہیں لے کے جا رہے, بھول جائیں کہ وہ آخرت میں آپ کو عزت اور شرف عطا کریں گے. اس لیے کہ جو دین اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا تھا, ثابت کیا اللہ نے کہ میں نے جو وعدے کیے تم سے, اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو میں اسی دنیا میں تمہارے لیے عزت کی بھی فراوانی کر دوں گا, تمہیں اقتدار بھی دوں گا, مال دنیا بھی فراوان کر دوں گا. لیکن اگر تم دین کی لاش گھسیٹتے پھرو گے چند رسومات میں اسے محدود کر کے اور اسی میں مست ہو جاؤ گے, تو تم اتنے بے حس ہو جاؤ گے کہ تمہیں دنیا میں اپنی ذلت کا بھی احساس نہیں ہوگا. کہ جو بڑی طاقتیں تمہیں ذلیل کر رہی ہیں اور تمہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا انہوں نے, تمہیں ذلت کا بھی احساس نہیں ہوگا. اور میں برملا کہوں آپ کو, یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ نے یہ قانون بتا دیا ہے جب تک کوئی قوم خود سے میدان عمل میں اپنی سابقہ
غلطیوں کو اصلاح کرنے کی، اپنا رویہ بدلنے کی طرف نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالی کبھی ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری رہنمائی کر دی، اب تم کرو تو نتیجہ ملے گا. بنی اسرائیل نہ بنو کہ جب بھی میٹھا میٹھا کھانے کا من و سلوہ آئے تو تم لائن میں سب سے آگے کھڑے ہو، اور جب محنت کرنے کا جہاد کا وقت آئے تو تم کو موسیٰ تو اور تیرا اللہ جا کے لڑ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے. یہ مزاج ہے بنی اسرائیل کا. تو آج ایک امت مسلمہ کی بڑی تعداد بنی اسرائیل کی فکر میں مبتلا ہے. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ نے ہمیں یہودی بنا دی. میں یہودی نہیں بنایا، اللہ نے قرآن میں بنایا ہوا ہے کہ حرکتیں اگر یہودیوں والی ہیں تو پھر یہودی ہو. اللہ حقیقتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ لیبلز کو نہیں دیکھتا کہ لیبل کس نے لگایا ہوا ہے. اگر کسی چیز پر میڈ ان جاپان لکھا ہو جبکہ بنی چائنا میں ہو، اللہ کو پتا ہوتا ہے. اللہ لیبل سے دھوکا نہیں کھاتا. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا ہوتا ہے اصل میں ہے کیا یہ بندہ. تو وہ دین جو اللہ کا رسول لے کر آیا اللہ کی طرف سے، جب لوگ اس دین کا ساتھ دیں گے تو فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا. یہ قرآن مجید کی آیات ہے. اسی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے، اگر یہ اس کو قائم کر دیں، یعنی اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، صرف بیٹھ کے ڈسکشن نہ کریں یہ ٹھیک ہے تو غلط ہے. ڈسکشن کرنے والے، بحثیں کرنے والے فضول بہت ہیں، لیکن واضح قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کم ہیں. کتنے موضوعات ہیں قرآن کے جناب ڈسکشن ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے آنا یا نہیں آنا، تمہیں اس سے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے آنا یا نہیں آنا ایک حد تک معلومات کے لیے ہو، لیکن آئے یا نہ آئے تمہیں کیا ہے اس سے؟ تم سے تو اللہ وہ پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں، جو میری تعلیمات تم پر واضح تھی، تم نے ان پر عمل کیوں نہیں کیا؟ عیسیٰ کو میں بھیجتا یا نہ بھیجتا؟ توجہ فرما رہے. جیسے یہودیوں کو، یہودی کیا کہا کرتے تھے، یہ بھی پھر کوئی یہ نہ کہے کہ یہودی بنا دیے. یہودی کیا کرتے تھے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ کا قرآن بڑا بے تکلف ہے. توجہ فرما رہے. تو جن کو زیادہ میٹھا کھانے کی عادت ہے ان کو میری باتیں ذرا عجیب لگتی ہیں. تو یہ آیات قرآن آپ خود جا کے دیکھیں. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 134 بھی ہے، 141 بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے بات پہ ڈانٹ رہے کہ کہہ رہے کہ تم کہتے ہو ابراہیم کو ہم مانتے ہیں، ابراہیم سے ہماری نسبت ہے، ہم جناب یعقوب والے ہیں، ہم اسحاق والے ہیں، ہم فلان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. تمہارے دماغ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، ان کی صفات بتائیں، اس کے بعد بتایا کہ حضرت ابراہیم ایکچوئل ان کی خوبی کیا تھی، ان کا ہم و غم کیا تھا، اور پھر یہودیوں سے خطاب کر کے کہا تلک امت ان قد. یہ یہودیوں سے نہیں، ہم سے بھی ہے. فارمولا ہے قرآن کا. ہم کہیں سونا مدینے والا ہم مانتے ہیں، اس سے جنت میں نہیں جائیں گے. سونے مدینے والے کو فالو کرنے سے جائیں گے، کیک کاٹنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نہ جھڑیاں لگانے سے جائے گا، سیرت رسول کو فالو کرنے سے جائے گا اگر گیا. توجہ فرما رہے ہیں. ان یہودیوں کو اللہ نے کیا کہا، اور یہ قرآن کے معیار ہیں. کس لیے؟ جن کو قرآن اللہ نے دیا تاکہ وہ ان معیارات کو ان آیات سے حاصل کریں اور اپنے آپ کو پھر ان کو آئینہ بنا کے خود کو دیکھیں. ویسے ہی بن گئے بہت سارے. کیا کہا اللہ نے؟ کتنا واضح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت قد خلت، کہ جن کے نام لے لے کے تم خوش ہو رہے ہو، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جو تم ان کے فضائل اور کارنامے بیان کرتے ہو اس کا فائدہ انہی کو ہے، تمہیں نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے اگر شرک کے خلاف جنگ کی تھی، اس کا بینیفٹ ابراہیم کو ہے، تمہیں تب ملے گا، صرف ان کی فضیلتیں بیان کر کے جنت میں جانے کے چکروں میں مت رہو، تمہیں تب بینیفٹ ملے گا جب ابراہیم کے راستے پہ چلو گے. توجہ فرما رہے ہیں، تلک امت قد خلت، یہ امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کام کیے تھے وہ انہی کے لیے ہیں، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو. تعریفیں ان کی کرو، تعریفیں اور کو ہم نے جنت میں جانا ہے، اور یہ پرواہ بھی نہ کرو کہ وہ کس راستے پہ چلے تھے، وہ تم سے کیا مطالبے کر کے گئے. 11 امام تنہائی کا شکوہ کرتے ہوئے دنیا سے گئے، تو کس بات پہ خوش ہوتے؟ آیا آج زندگی میں ایسی گزار رہا ہوں کہ میری زندگی، اگر آج میرے زمانے کا جو امام ہے میری زندگی سے راضی ہو اور اس کا دل مطمئن ہو کہ اگر آج میں آؤں تو یہ میرا ساتھی ہے، سب کچھ چھوڑ کر سارے دنیا میں مفادات اپنے چھوڑ دے گا؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جشن منانے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ کیسی محبت، کہاں کے فسانے، یہ پینے پلانے کے سب ہیں بہانے، انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ ہے، چلتا کہاں؟ پتا تب چلتا ہے جب جس کا جشن منا رہے ہو پھر اس کا کہنا بھی مان. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا تھا، یہ جس کو عربی کا سمپل قانون یہ خاص کر رہے، صرف ان کے لیے، ما کسبت، جو انہوں نے کیا تھا، ولکم ما کسبت، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم ان کے فضائل پڑھ کے اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن پوچھے گا، ہاں بھائی تم بتاؤ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا، تم بتا کے جنت میں چلے جاؤ، نہ، بلکہ وہ کہے گا ابراہیم جیسا نبی تمہیں دیا تھا تم نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا، علی جیسا امام تمہیں امام المتقین دیا تھا تمہارے اندر تقویٰ نظر کیوں نہیں آیا؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، چونکہ یہودی بھی اور مسیحی بھی رسول اللہ کے زمانے میں حضرت ابراہیم ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو ہر کوئی اس چکر میں تھا کہ یہ ہمارے، یہودی کہتے تھے حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کون ہے؟ یہودی ہے. مسیح کہتے تھے ابراہیم کون ہے؟ مسیح ہے. حتیٰ کہ مکے کے مشرک کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، تینوں کو ریجیکٹ کیا. نہ وہ یہودی تھے، تم کہاں سے یہودی، تورات اتنی بعد میں نازل ہوئی ہے، تم نے ابراہیم کو کہاں سے یہودی پکڑ کے بنا دی. وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد، نہ تورات نازل ہوئی نہ انجیل نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد میں، تم کہاں سے کہہ رہے ہو یہودی تھا اور مسیح؟ وہ تھا اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے ابراہیم کا، حنیفاً. حنیف کسے کہتے ہیں؟ جس کی طبیعت ایسی ہو کہ باطل لغو سے بیزار ہو اور حق کی طرف رغبت رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں حنیف. مسلمن، تسلیم، سرکش نہ ہو. یہ دو کوالٹیز بار بار قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بتائی، اور پھر مکے والوں سے کہا وما کان من المشرکین، تم کہاں سے آ گئے؟ تم کہہ رہے ابراہیم ہمارے جانتے ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ گفتگو ذرا زمینی لمبی ہوگی لیکن امپورٹنٹ ہے، توجہ فرمائیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں دینے لگو، اس مثال کو توجہ سے سنیں کہ کچھ لوگ کس طریقے سے جنت میں جانے کے چکروں میں. فرمایا آیت کا آخری لفظ یہ ہے ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، ان کے عمل کیا تھے. دوسروں کے عمل پر اور ان کے فضائل پڑھ کر کیوں؟ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ عام لوگوں کی نہیں ہو رہی، حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، حضرت یعقوب اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، اسحاق کی بات ہو رہی ہے، یعقوب کی بات ہو رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، عام ہستیاں نہیں تھے. تو فارمولہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ جائے نوکری لینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کو بلائیں انٹرویو کے لیے, انٹرویو دینے کے لیے جائے اور اس سے پوچھے, انٹرویو لینے والا اس سے کہے کہ بی اے میں کتنے نمبر لیا آپ, وہ جواب میں کیا کہے, اسی آیت کو ذہن میں رکھے جو میں نے ابھی پڑھی, وہ کہے تو نے بی اے میں کتنے, آپ نے جناب ماشاء اللہ نوکری کے لیے آئے ہیں, آپ نے بی اے میں کتنے نمبر لیے تھے, وہ آگے سے جواب میں کہے میرے دادا نے 90% لیے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, وہ کیا جواب دے گا, لہا ما کسبت ولکم ما کسبت, نوکری پہ ہم نے تیرے دادے کو نہیں رکھنا, تجھے رکھنا, ہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ تیرے دادے نے اگر 90% لیے تھے اس کا مطلب ہے تو علمی کرانے سے آیا, تجھے بھی تیری پرفارمنس بھی بڑی اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر دادا ماشاءاللہ اتنا لائق تھا تو تیرے کتنے نمبر رکھے, میرے نانے کے 95% تھے. اب تو تیری رسپانسبلٹی اور بڑھ گئی, دادا 90%, نانا 95%, ٹھیک ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ تھے, تو تیرے پہ کیا اثر ہوا, کتنے نمبر ہے تیرے, وہ کہے میرے ابا کے مثلا 98%, کن کاؤنٹ کریں گے اس کو, کہیں گے تو نے مذاق بنایا ہوا, نوکری کو پر تجھے رکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ تیری کیا صلاحیت ہے, تیری فائل میں کیا لکھا ہوا ہے, تو نے کتنے نمبر لیے, تو ہمیں کہتا دادا فلان, کچھ لوگ سمجھتے ہیں یوں جنت میں چلے جائیں, احمق ہے. اور یہ سزا ہے حدیث ثقلین پر عمل نہ کرنے کی, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامنا تب گمراہ نہیں ہو, خبر ہی نہیں ہے اکثریت کو اللہ نے قرآن مجید میں کیا, اللہ نے جنت میں جانے کے کیا طریقے بتائے, خبر ہی نہیں, عمریں گزر گئی ہیں نہیں خبر, ایک بار کتاب خدا کو دیکھنے کی توفیق نہیں ملی, اور نعرے حدیث ثقلین کے لگ رہے ہیں, اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, اگر حدیث ثقلین کو مانتے ہو تو پھر دنیا کی سب قوموں کے مقابلے میں تمہیں قرآن کی باتوں کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا, تمہارے بچوں کو باقیوں کے بچوں سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا, ہے پتہ نہیں. اور بعض لوگ خطابتیں سن سن کے ایسی مت ماری گئی ہے ان کی, کہ جو خطابت میں خطیب کا نقطہ جو وہ نعرہ مرانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پالش کر کے مکسچر بنا کے لے کے آتا ہے, سمجھتے ہیں یہ حق ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں مولانا قرآن میں جہاں بھی آیا نا یا ایھا الذین آمنو, یہ خطاب اہل بیت سے ہے, ہم سے ہے ہی نہیں. میں نے کہا پھر پکا رہنا, میں نے کہا اب یہ بات ایسی بات نہیں ہے, کہتے ایسی بات ہے, یہ سنی سنائی کا یہ نتیجہ ہو, جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے کس سے خطاب کیا, اللہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا, میں تو اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں, ان سے کہا. تو میں نے کہا اچھا پھر ذرا آپ سیٹ بیلٹ باندھیں اور میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں, پھر دیکھیں کہ یہ اللہ اہل بیت سے کہہ رہے ہیں. کہتے جی بتائیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. میں نے کہا اہل بیت میں سے بتاؤ کون تھا جو کہتا تھا کرتا نہیں تھا, اب اس کا کوئی جواب نہیں. اب دل میں اس خطیب کو سنا رہا ہوگا جو سنا رہا ہوگا کہ ایسا دب دیا آگے ممبر. بہت ساری باتیں خطابت دلیل نہیں ہوتی. اس ممبر اہل بیت کو یقین کرے دو چیزوں نے بہت اجاڑا ہے, بظاہر بڑا آباد نظر آ رہا ہے لیکن حق بیان کرنے کے معاملے میں اجاڑ دیا اس کو, ایک کمرشلائزیشن میں پیسے کھانے والوں نے, اور دوسرا یہ واہ اور داد اور ہنر بازی کرنے والوں, کہ ایک گھنٹے میں آدھا خطیب بولے آدھا مجمع بولتا رہے, یہ مجلس کی کامیابی کی علامت ہے. کہاں سے علامت ہے؟ سنجیدہ بات کب بیان ہو سکتی ہے؟ جب اگر 10-5 منٹ بعد نعرہ نہ لگے تو خطیب کو خالی شروع ہو جائے. اور آپ اگر غور فرمائیں ممبروں پر تو آپ کو پتہ چلے گا خالی شروع ہو جاتی ہے. کہاں سے سنجیدہ روایات اہل بیت بیان ہوں گی؟ کہاں سے ہوں گی؟ کیونکہ قوم ایسی ہو گئی ہے کہ انہی اہل بیت کے فضائل سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، انہی اہل بیت کی تعلیمات کا ذکر کرو بجھ جاتے، نعرے نہیں مارتے. اہل بیت بھی اپنی مرضی کے چاہیے. جب تک اہل بیت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، زندہ باد. جب اہل بیت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ تم بھی کچھ کرو، پھر کوئی نہیں. سلوات پڑھے محمد والے. وقت تمام ہو گیا، میں آج کی سلسلہ گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقت جو، حقیقت تلاش کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فکر اور یہ صلاحیت اور یہ شوق عطا فرمائے، چاہے حقیقت والے راستے پر بس خالی کھڑی ہو. توجہ فرما رہے ہیں، سواریاں بہت کم ہو بیچ میں. یہ میں مولا کے فرمان کو اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں. مولا نے فرمایا تھا، طریق حق سے اس لیے وحشت زدہ نہ ہو جانا کہ اس پہ چلنے والے تھوڑے. آپ 11 اماموں کی زندگی دیکھ لیں، ان کے ساتھ دینے والے نام لیوا بہت تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت کم تھے، بہت کم تھے. جو میں نے حدیث ثقلین کے آپ کی خدمت میں عرض کیا 3 نکات، وہ خدا نے توفیق دی اور مولت دی، تو کل کی مجلس کے ابتدائی حصے میں بیان کر کے انشاءاللہ ہم آیت وسیلہ کی طرف جائیں گے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جن کو اپنا امام مانتے ہیں، 11 آ چکے اور دل میں تنہائی اور لوگوں کے ساتھ نہ دینے کا شکوہ لیے ہوئے شہید کر دیے گئے. امت نے حدیث ثقلین میں بیان شدہ دونوں چیزوں کی قدر، نہ قرآن کی قدر کی گئی، نہ جب اہل بیت لوگوں کے درمیان موجود تھے تو اہل بیت کی قدر کی گئی. عجیب رویہ امت نے رکھا ان کے بارے میں جن کو نبی نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد یہ دو قیمتی گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام سجاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جد نے، اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں اپنی امت کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہم پر وہ ظلم کیے کہ اگر ہمارے جد نے یہ کہا ہوتا کہ میرے بعد میرے بچوں پر ظلم کرنا، تو بھی شاید اس سے زیادہ ظلم نہ کرتے جو ہمارے ساتھ کیے گئے. آج کے ذکر مصیبت کو میں سید سجاد ہی کی طرف موڑتا ہوں. کربلا کی نشانی، جیسے ان کے بابا کا پورا بدن چھلنی تھا، سید سجاد کا دل چھلنی تھا. وہ مصیبتیں جو سید سجاد نے عزاداروں برداشت کی ہیں، وہ امام حسین نے بھی برداشت نہیں کی. اس خاندان کے لیے زخم بدن کھانا آسان ہے، زخم دل کھانا بہت مشکل. ایک مثال دیتا ہوں اس زخم دل کی. امام حسین جب میدان جہاد میں جانے لگے سب کی شہادتوں کے بعد، تو الوداع کے لیے بیویوں کو اکٹھا کیا، خواتین کو اکٹھا کیا، اور جو باقی نصیحتیں اور وصیتیں کرنی تھی ان کے ساتھ میرے مولا نے ایک بات یہ کہی کہ اے نبی کی بیٹیوں، جب تک حسین کی تکبیر تمہارے کانوں میں آتی رہے خیموں سے باہر نہ نکلنا. حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بیبیاں نامحرموں کے سامنے آئیں. اور پھر حسین گئے میدان میں, مقاتل والوں نے یہ لکھا کہ جب لڑتے لڑتے کچھ خیموں سے دور ہو جاتے تو جتنے بھی پیاسے تھے, جتنے بھی زخمی تھے, حسین پوری کوشش کر کے ایک دفعہ اپنے گھوڑے کو خیموں کے نزدیک لاتے اور انہی خشک لبوں کے ساتھ, اسی خشک گلے کے ساتھ کبھی تکبیر بلند کرتے, کبھی اونچی آواز میں کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ, تاکہ بیویوں کو پتا چل جائے, تاکہ بی بی زینب کو پتا چل جائے ابھی حسین زندہ ہے, ابھی خیموں سے باہر نہ آنا. لیکن عزاداروں ایک دفعہ کچھ دیر گزر گئی, بیویاں منتظر تھی کہ حسین کی آواز آئے. عزاداروں آواز تو آئی لیکن اس دفعہ حسین کی آواز نہ آئی, فقط زلجنہ کی آواز آئی. زلجنہ اطلاع دینے کے لیے آیا کہ میرا سوال کربلا کی زمین پر رہ گیا ہے. مقاتل نے لکھا جب زلجنہ کی آواز آئی بیبیاں پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی خیموں سے باہر نکلی. اب جو دیکھا کہ زلجنہ تو آیا ہے لیکن سوار نہیں آیا. بیبیوں نے زلجنہ کے گرد حلقہ ڈال لیا, ہر بیبی کوئی نہ کوئی سوال کر رہی ہے زلجنہ سے. انہی بیبیوں میں سے ایک 4 سال کی سکینہ بھی تھی, جس نے ابھی کچھ لمحے پہلے اپنے بابا سے آخری مرتبہ الوداع کیا تھا. زلجنہ کو خطاب کر کے اس بچی نے ایک جملہ بولا جو مقاتل میں لکھا گیا, زلجنہ اج سکیا ابھی اب قتل عطشانہ. اے زلجنہ جب میرا بابا لڑنے گیا تھا بڑی شدت کا پیاسا تھا, بس مجھے اتنا بتا اسے قتل کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا. عزاداروں بس یہی عرض کرنا تھا کہ حسین کے لیے بدن کے زخم آسان تھے لیکن بے پردہ بیبیوں کا نامحرموں کے سامنے آنا حسین برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہمارا سلام اس صابر سجاد پر کہ جس نے صبر کیا جب کفر شام کے بازاروں اور درباروں میں نبی کی بیٹیوں کو تماشا بنایا گیا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.